بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلوات ماہ مبارک رمضان کے جو قرآن کریم کے حوالے سے دلوں کی بہار کا مہینہ ہے, اور اس قسم کے جملے اس لیے روایتوں میں آئے ہیں کہ خدا نے بعض جگہوں کو اور بعض زمانے یا ایام کو, دنوں کو وہ اہمیت بخشی ہے کہ اگر آپ اس جگہ پر ہوں یا ان دنوں میں ہوں تو آپ کو خدا کا کلام اور خدا کی بات باقی دنوں سے زیادہ سمجھ میں آتی ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ ایک روایت ہے امام علی نقی علیہ السلام سے کہ آپ کے اصحاب میں سے کسی شخص نے کہا کہ میں کربلا کی طرف جا رہا ہوں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے, تو آپ نے فرمایا کہ تم وہاں پہنچنا تو میرے لیے بھی دعا کرنا. تو وہ شخص حیران رہ گیا اس بات پہ, کہنے لگا کہ آپ یہ درخواست کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ خدا نے اس زمین میں کچھ ایسے مقامات رکھے ہیں کہ جہاں اس کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جو باقی جگہوں پہ نہیں ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب یعنی ان مقامات پر میرے لیے دعا کی جائے. اسی طریقے سے یعنی کہ یہ جو خصوصیت کے ساتھ بابرکت چیزیں ہیں یہ جگہ میں بھی ہیں, یعنی اسپیس میں بھی ہیں, ٹائم میں بھی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ کچھ ایسی خصوصیت جیسے آئمہ علیہ السلام کے حرم, کعبۃ اللہ, بیت اللہ کہ یہ اس روئے زمین پر وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر وہ فضیلت ان کو حاصل ہے جو دوسری جگہوں کو حاصل نہیں ہے. یہاں پر جب آپ پہنچتے ہیں, ہم نے ہمیشہ اس بات کو محسوس کیا ہے کہ جب ہم قم میں ہیں, مثال کے طور پر مشہد میں ہیں, کربلا میں, تو جتنا دین اچھے طریقے سے سمجھ میں آتا ہے, جتنی نمازوں میں زیادہ توجہ ہوتی ہے, جتنی خدا کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے, اپنے گھر میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ماہ مبارک رمضان ہو, یعنی رجب, شعبان, رمضان یا محرم, کہ ان ایام میں اگر انسان متوجہ ہو تو اس کو قلوب کی وہ نورانیت حاصل ہوتی ہے جو دوسرے ایام میں مشکل سے حاصل ہوتی ہے. تو اس لیے قرآن کو سیکھنے کے لیے انہیں خصوصیت سے رمضان کی کیا اہمیت ہے کہ اس مہینے میں اگر انسان قرآن کی طرف متوجہ ہو تو قرآن کے معارف, قرآن کی نورانیت سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو اسی حوالے سے ہم نے چاہا کہ اگر انشاءاللہ خدا نے ہمیں توفیق دی کہ اس گفتگو کو ہم رمضان میں جتنا موقع ملا جاری رکھ سکیں, تو میں نے سوچا کہ اس سورت کے بارے میں کیوں نہ بات کی جائے کہ جس کو قلب قرآن کہا گیا ہے, یعنی سورہ مبارکہ یاسین. اور ویسے تو آپ قرآن کریم کو جہاں سے بھی اس کی تلاوت کریں, جس جگہ سے قرآن پہ غور کرنے کی کوشش کریں. ہر مقام اور ہر آیت پر لطف اور بابرکت ہے. تو اسی اعتبار سے, یعنی کہ سورہ مبارک یاسین کہ اس کو قلب قرآن کیوں کہا گیا, اس میں کون سی ایسی خاص باتیں, میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی شروع کی 12 آیتوں کی کہ اگر ہم 4 دن تک بات کریں تو شاید 12 آیتوں تک پہنچ سکیں یا اس کی تفصیل کسی حد تک بیان کر سکیں, اور اس کو میں کوشش کروں گا کہ بہت زیادہ ڈیپتھ میں جا کے بھی نہیں, لیکن ایک شیلو طریقے سے بھی نہیں, بلکہ کما حقہ یہ چیز بھی مد نظر رکھی جائے کہ قرآن کی تفسیر کا بھی کچھ حق ادا ہو, قرآن میں تدبر و تفکر کا بھی کچھ حق ادا ہو, اور ہمارے لیے علمی فکری اور عملی مطالب بھی کچھ سامنے آ سکے انشاءاللہ. تو یہ صورت جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس کو جب قلب قرآن کہا گیا, اس میں مختلف نظریات ہیں مفسرین کے درمیان کہ اس صورت کو قلب قرآن کیوں کہا گیا اور اس کی خصوصی فضیلت کس چیز میں مضمر ہے, کہاں پر وہ چیز ہے کہ جو اسے یعنی دیگر صورتوں سے ممتاز کرتی ہے. اہل سنت کے مفسرین زیادہ تر اس نظریے کے قائل ہیں کہ کیونکہ اس صورت میں قیامت کا ذکر بہت گہرے طریقے سے پھیلاؤ کے ساتھ اور قیامت کے حوالے سے بہت کچھ معرفت عطا کی گئی ہے جو آگے کی آیت نمبر 50 کے بعد سے آتے ہیں, اس وجہ سے اس کو قلب قرآن کہا گیا ہے. ہمارے کچھ عرفا جو ہیں جیسے علامہ طباطبائی اپنے استاد سے یہ نقل کرتے ہیں کہ سورہ یاسین کو قلب قرآن کہا گیا ہے اس کی آخری دو آیتوں کی وجہ سے کہ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء و الیہ ترجعون, جو یہ آخری آیت اور اس سے پہلے والی آیت کہ جس میں یعنی سورہ یاسین کا اختتام ملکوت انسانی پر ہے, ملکوت اشیاء پر ہے, نہ کہ ملک پر. کہ جیسے میں نے آپ کو یہ بات پہلے سمجھائی تھی کہ ہر چیز کا ایک ظاہر ہے اور ظاہر کے پیچھے ایک حقیقت اس کا باطن ہے جو ظاہر کو کنٹرول کرتا ہے, یعنی جو چیز بھی ظاہری طور سے نظر آ رہی ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. کہ جیسے فار ایگزامپل ایک شخص نے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ میں معصیت کار ہوں یعنی گناہ گار ہوں, اور میں اپنی معصیت کے مقابلے میں صبر نہیں کر سکتا. یہ میں تقریباً ایگزیکٹ ترجمہ پڑھ رہا ہوں اس روایت کا. یعنی کیا مطلب ہوا کہ مجھ سے گناہ ہوتا ہے اور میں اپنے گناہ کے مقابلے میں قیام نہیں کر سکتا, یعنی اپنے آپ کو گناہ سے معصیت سے بچا نہیں سکتا, تو مجھے کوئی نصیحت کریں. ٹھیک ہے, اب عجیب بات ہے کہ میں معصیت کار ہوں لیکن میں اپنے آپ کو روک نہیں سکتا اس گناہ سے جب وہ میرے سامنے آتا ہے یا جب اس کی تحریک پیدا ہوتی ہے, مجھے نصیحت کریں. تو آپ نے اس کو 4-5 چیزیں بیان کی. آپ نے فرمایا کہ مثال کے طور پر کہ اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے اور جو چاہے گناہ کرے, خدا کی ولایت سے باہر نکل جا اور جو چاہے گناہ کرے, اپنے لیے کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ لے کہ جہاں خدا کی نظر تجھ پر نہ پڑے اور جو چاہے گناہ کرے. ٹھیک ہے, اور اسی کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ جب ملک الموت تیرے پاس آئے روح قبض کرنے تو اس کو لوٹا دینا کہ یہ کام نہ کرو, ایسا کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو جو چاہے گناہ کرے. اور جب مالک یعنی جو جہنم کا وہ ہے فرشتہ, جب تجھے جہنم میں داخل کر رہا ہو تو اس سے انکار کر دے اور جو چاہے گناہ کرے. یعنی کیا مطلب ہوا امام علیہ السلام کی اس گفتگو سے کہ تم آزاد نہیں ہو. جس طریقے سے امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں کہ جو آپ کے خطبات ہیں جناب کمیل سے, اور جو خطبہ وہ ہے جس میں آپ نے فدق وغیرہ کا بھی تذکرہ کیا, مکتوب آپ کا, کہ آپ فرماتے ہیں کہ کیا میں کھلے بندوں چھوڑ دیا گیا ہوں کہ جانوروں کی طرح کبھی ادھر چر لیا کبھی ادھر چر لیا, کبھی ادھر بیٹھ گئے کبھی ادھر بھاگ لیے. یا مجھے حساب دینا ہے, میرے اوپر نگرانی ہے, اس بات کا ہم سب کو احساس کرنا ہے. درست. تو بہرحال یعنی واپس آتے ہوئے کہ یہ قلب قرآن کیوں ہے, جو میں پھر ان کی مرزا علی قاضی کی بات کی طرف پلٹوں کہ اس میں ملکوت کا ذکر ہے, ملکوت جو ملک کو کنٹرول کرتی ہے. کہ قرآن کریم نے بار بار کہا کہ انسان کیا یہ گمان کرتا ہے احسب ان لن یقدر علیہ احد, کہ کوئی اس پر قدرت نہیں رکھتا. احسب ان لم یرہ احد, کہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. تو بہرحال یعنی یہ صورت ہمیں ملکوت کے قوانین سکھاتی ہے کہ جو ملک پر حاکم ہے, اس لیے قلب قرآن ہے. بہرحال تو ابتدا ہوتی ہے یاسین سے. یاسین کے بارے میں جیسا کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات نہیں ہیں, یعنی الف لام میم اور الف لام را اور حامیم اور حامیم عین سین قاف, ان کی طرح حروف مقطعات نہیں ہیں, بلکہ تقریباً اس بات پر سب کا اجماع ہے کہ یاسین یعنی کہ یہ پیغمبر اکرم کو خطاب کیا گیا ہے کسی لقب سے, یعنی پیغمبر اکرم کو کسی مخصوص نام سے مخاطب کیا گیا. اور جیسے فرماتے ہیں کہ شاید لغت عرب میں اس طریقے سے بات کی جاتی تھی, یعنی کوڈ ورڈ میں اس کا مطلب ہے یا ایوہ الانسان. یاسین کا مطلب یا ایوہ الانسان. اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے آپ کو سورہ رحمان میں بھی یہ چیز ذکر کیا تھا میں نے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان, کہ وہاں بھی جب خدا نے خلق الانسان سے پہلے علم القرآن بیان فرمایا تو اس چیز کو فرمایا, اس چیز یہاں نے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان حقیقی کی تخلیق تعلیم قرآن سے ہوتی ہے. یعنی جو صاحب علم قرآن نہیں ہے وہ حقیقتاً انسان نہیں ہے, بلکہ انسان کی شکل میں چلتی پھرتی کوئی چیز ہے لیکن حقیقتاً انسان نہیں ہے. تو یہاں بھی اگر خدا نے پیغمبر اکرم کو فرمایا یا ایوہ الانسان, یعنی اے وہ جو انسان حقیقی ہے, اے وہ جو انسان ہے جیسا کہ انسان کو ہونا چاہیے, یاسین, اس کے فوراً بعد اگلا ذکر کیا آیا والقرآن الحکیم, یعنی انسان کی انسانیت قرآن کے وسیلے سے, کہ یہ وحی ہے, پیغام وحی ہے کہ جو انسان کو انسان بناتا ہے. یعنی یوں کہہ لیں کہ اس مٹی کے پیکر کو کہ جس کے اندر حیوانی رجحانات ہیں اس کو انسان اور انسانیت کے مقام تک لے جانے والی حقیقت کون سی ہے؟ قرآن. والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. آج کی حد تک انشاءاللہ ہم ان شروع کی چار آیتوں تک ہی رہیں گے, اور اس میں جو نکات ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلا جاؤں. کہ یاسین کا ہم نے ایک اجمالی مطلب سمجھا کہ یاسین یعنی بہرحال خطاب پیغمبر اکرم سے. وا کا مطلب اور نہیں ہے بلکہ واو قسم ہے, یعنی آئی سویئر بائی قسم کے لیے واو آیا ہے. کس چیز کی قسم؟ القرآن. اچھا القرآن یعنی قرآن کے بھی اگر آپ لفظی معنی لینا چاہیں تو قرآن کے لفظی معنی ہوتے ہیں وہ چیز جسے پڑھا جائے, لیکن جب ال آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے دی یا پرٹیکولر. تو القرآن یعنی وہ پڑھی جانے والی چیز جو خدا نے اپنے پیغمبر پہ نازل فرمائی. ہر پڑھی جانے والی چیز نہیں, ہر پڑھی جانے والی کتاب نہیں, بلکہ وہ پڑھی جانے والی کتاب یا صحیفہ جسے خدا نے اپنے پیغمبر پر نازل کیا, اس کی قسم کھائی خدا نے. اور کس صفت کے ساتھ قرآن کو روشناس کرایا, پہچانوایا؟ حکیم. قرآن الحکیم یعنی قرآن جو حکیم ہے. اچھا اس میں سب سے دیکھیں, ابھی میں انشاءاللہ اس حکیم کی طرف آتا ہوں اور اس کے کچھ تفسیر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ایک اس میں جو بڑی خاص بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ حکیم کس کی صفت ہوتی ہے؟ صاحب حکمت. یعنی جاندار کی یا بے جان کی؟ زندہ کو آپ حکیم کہتے ہیں نا. اور شاید میرا خیال ہے کہ قرآن کے علاوہ کسی اور صحیفے یا کتاب آسمانی کے علاوہ کسی اور کتاب کے بارے میں آپ کہہ بھی نہیں سکتے. مطلب فار ایگزامپل کہ آپ کہیں جیسے نیوٹن کی پرنسیپیا کے جو فار ایگزامپل جدید, وعلیکم السلام, جدید سائنس کی اور فزکس کی بائبل سمجھی جاتی ہے کہ بریک تھرو کتاب, لیکن آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کتاب حکیم ہے یا صحیفہ حکیم ہے. تو یہ خود ایک عجیب انداز بیان ہے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن زندہ ہے. قرآن کسی زندہ حقیقت کا نام ہے, قرآن کسی بے جان کتاب کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں بعض اوقات ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے, وہ صحیح انٹینٹ میں استعمال کیا جاتا ہوگا لیکن مطلب اس کا لوگ غلط لے لیتے ہیں کہ قرآن صامت اور قرآن ناطق, جبکہ خود اہل بیت علیہ السلام نے, امام علی علیہ السلام نے اس قرآن کو بولنے والی اور زندہ حقیقت قرار دیا ہے. یہ صامت نہیں ہے. صامت کا مطلب یہ نہیں کہ بے جان ہے. صامت سے مراد اگر خاموش لیں تب بھی ایک بات ہے, لیکن لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ صامت سے مراد بے جان. نہیں, جب کہہ رہا ہے خدا قرآن مجید قرآن حکیم تو یعنی یہ ایک زندہ حقیقت ہے, نہ کہ کسی بے جان کتاب کی مانند ہے جیسے کہ دوسری کتابیں ہوتی ہیں. ٹھیک, اچھا, اب اس میں ظاہر ہے کہ اگر ہم صرف قرآن کے فضائل کو بیان کرنے کی کوشش کریں تو اس میں بہت عرصہ لگ سکتا ہے. میں اس کی بدطرف نہیں جا رہا کہ قرآن کیا ہے, قرآن کی حقیقت کیا ہے, قرآن کے فضائل کیا ہیں, کمالات کیا ہیں. ابھی یہاں پر صرف ایک چیز تھوڑی سی اس پر ہم روشنی ڈالیں کہ بظاہر ہمیں یہ عجیب سا لگتا ہے کہ آپ کہیں کہ قرآن حکیم کی قسم کے بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. یہ قسم جو ہے نا, جسے کہہ لیں کہ جس چیز کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے گھر کی ہے, جس چیز کی آپ قسم کھا رہے ہیں وہ بھی آپ کے گھر کی ہے. یعنی یہ کون سی قسم اور یہ کون سی دلیل ہے کہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں, کس سے بات ہو رہی ہے؟ سورہ یاسین مکی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کفار سامنے ہیں, مشرکین سامنے ہیں. مشرکین کون ہیں کہ جو نہ رسول کو مانتے ہیں نہ قرآن کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے, نہ انہیں رسول کی رسالت قبول ہے نہ قرآن قبول ہے, لیکن خدا قسم کھا رہا ہے قرآن کی رسول کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے کہ والقرآن الحکیم, کہ قسم ہے قرآن حکیم کی, انکا بے شک تو لمن المرسلین, مرسلین میں سے ہیں. تو یہ عجیب طریقہ ہے, لیکن اس کے اندر ایک بڑی گہری حکمت پائی جاتی ہے. تو میں نے کہا کہ اس نقطے کی طرف بھی اشارہ کروں کہ جو قسم ہے قرآن سے تعلق رکھتا ہے. دیکھیں, قسم جب کھائی جاتی ہے عام طور سے جیسے عدالت میں قسم, باقی قسم تو ایک الگ وہ چیز حساب رکھتی ہے, لیکن جس قسم کی ایک لحاظ سے تقریباً لیگل ویلیو یا لیگل ایک امپورٹنس ہے, وہ ہے کہ جب محاکمے میں جب جھگڑا ہو, جب کوئی عدالت میں ایک مناقشہ ہو, وہاں پر ایک قسم کھائی جاتی ہے. اچھا, قسم کس چیز کے لیے کھائی جاتی ہے؟ یعنی آپ کبھی اس بات پہ غور کریں کہ قسم کس چیز کے لیے کھائی جاتی ہے. قسم اس بات کے لیے کھائی جاتی ہے کہ آپ جس چیز کو سچ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اس سچائی کو لوگوں کے سامنے لا کے نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک واقعہ ہوا, اس واقعے کے حوالے سے ہم پر الزام لگ گیا کہ آپ نے وہاں یہ کام کیا ہے. اب میں قسم کھا رہا ہوں کہ نہیں, میں بے قصور ہوں, میں قصوروار نہیں ہوں. مجھے قسم کھانے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ اس لیے کہ میں اس واقعے کو, اس حقیقت کو, اس روشن دلیل کو لا کے سامنے نہیں رکھ سکتا. اگر وہی چیز ریکارڈڈ ہو, اگر وہی چیز آپ کے پاس ایک ریکارڈنگ کی شکل میں موجود ہے, آپ اس کو سامنے لا کے رکھ دیں گے, کسی قسم کھانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے پھر. ٹھیک ہے, تو خدا جب قسم کھا رہا ہے تو خدا کے قسم کھانے کا انداز یہ ہے. یعنی انہیں اب اس کو میں اور ایک آسان سی مثال آپ کو دوں کہ ہم یہ کھاتے ہیں کہ آفتاب یعنی سورج کی قسم ہے کہ اس وقت دن نکلا ہوا ہے، ایک یہ، اور میں کہوں کہ میں آپ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آج دن نکلا ہوا ہے، ان دو قسموں میں کیا فرق ہے؟ پہلی قسم خود دلیل کی قسم ہے، دلیل کی قسم ہے، نہ کہ دلیل پر قسم ہے، تو یہ دلیل کی قسم ہے، اور دوسری قسم جو ہے وہ کسی تھرڈ چیز، تھرڈ پارٹی پر جس کو آپ معتبر سمجھتے ہیں، یعنی آپ کی عزت کی قسم، کیونکہ آپ کی عزت معتبر ہے، قابل احترام ہے، تو آپ اس احترام کا پاس اور لحاظ رکھیں اور میری بات مان لیں۔ تو خدا جب قسم کھا رہا ہے والقرآن الحکیم، یہ دلیل کی قسم ہے، یعنی تم قرآن حکیم کی طرف متوجہ ہو، تم پر ثابت ہو جائے گا کہ یہ مرسلین میں سے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قسم بھی اپنے گھر کی اور دعویٰ بھی اپنے گھر کا، کہ رسول بھی میرا تو ٹھیک ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے میں قرآن، یہ ہرگز، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا نے جہاں جہاں بھی قسم کھائی ہے، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، یہ تمام کی تمام قسم کی اقسام دلیل کی قسم ہے، یعنی اس طرف متوجہ ہو، یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جہاں 11 قسمیں کھا کے خدا نے سمجھایا کہ وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا، یعنی سورج، چاند، زمین، آسمان، رات، دن، ان تمام نظاموں پر غور کرو، اس کی طرف متوجہ ہو، تمہیں نفس انسانی کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ تو قرآن کی قسمیں اس طریقے سے ہیں، یعنی خدا کو کسی دلیل پر قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی تیسری چیز کی قسم کھائے کہ خدا کے واسطے یہ مان لیجئے، ٹھیک؟ تو والقرآن الحکیم، یہ قسم ہمیں سمجھ میں آئی، اور اس کے آگے جو خبر ہے، انک لمن المرسلین، کہ بے شک آپ مرسلین میں سے ہیں، یہ بات کب سمجھ میں آ جائے گی؟ جب تم قرآن حکیم کی طرف رجوع کرو گے، یعنی قرآن کی حکمت خود اس بات پر دلالت کرے گی کہ یہ اس کا لانے والا پیغمبر حق ہے، جس طریقے سے کہ سورج کی طرف دیکھنا اس بات کو ثابت کر دے گا کہ اس وقت دن نکلا ہوا ہے، ٹھیک؟ اچھا، اب قرآن کو اس صفت حکیم کے ساتھ کیوں متعارف کرایا گیا یہاں پہ خاص طور سے؟ یعنی رسول پاک کی رسالت کے حوالے سے یا دیگر انبیاء کی رسالت کے حوالے سے جب ثبوت پیش کیا گیا تو قرآن کو کتاب حکمت کے طور پر۔ اچھا، حکمت کے حوالے سے اب یہاں کیونکہ یہ جملہ آیا ہے تو اس کی تھوڑی سی تشریح کر لیتے ہیں، اس کی تفسیر میں غور کر لیتے ہیں کہ حکیم، حکیم کے لفظی معنی یا حکمت کے لفظی معنی یہ ہیں کہ وہ کوالٹی کہ جو انسان کو صاحب حکم بنا دے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ جب آپ سے کوئی حکم مانگا جائے، آپ سے کسی چیز میں کہا جائے کہ آپ حکم صادر کریں، فیصلہ کریں، اور اگر ہم اس کے تمام پروز اینڈ کونس کو نہ جانتے ہوں، ہم اس کے متعلق علم نہ رکھتے ہوں، یعنی مثال کے طور پر ہمارے سامنے کوئی چیز لا کے رکھی جائے اور ہم سے کہا جائے کہ آپ اس بارے میں حکم فرمائیں کہ اس کی کیمیکل کمپوزیشن کیا ہے، اب جس کو کیمسٹری کی خبر نہیں ہے، جس کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیمیکل کمپوزیشن کیا ہوتی ہے، وہ کیا حکم کرے گا؟ تو یعنی کوئی بھی حکم کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ انسان اس کے اس علم کو جانتا ہو، اس کی حقیقت سے باخبر ہو، اس کے اطراف کے پیریفرل جتنے امور ہیں وہ اس کی نظر میں ہو، تب حکم کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اس کوالٹی کو کہتے ہیں حکمت، یعنی وہ انسان جو اس معیار پر ہو کہ عالم ہو، عارف ہو، گہرائیوں میں نظر رکھتا ہو، اس کے اطراف اور جوانب کو پہچانتا ہو کسی امر کے، وہ حکیم ہے۔ اور اس حکمت کے حوالے سے خدا نے کیا کہا؟ حکمت کو خدا نے کس طریقے سے پہچانوایا؟ قرآن کریم کی ایک دو آیتوں کو آپ کو یاد دلائیں، جیسے سورہ بقرہ کی آئی تھنک 269 ہے کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت دے دی گئی بس بے شک اس کو خیر کثیر دے دیا گیا، اور اس خیر کثیر کا نام ہے کوثر، ہے نا؟ جو بات ہم کر رہے تھے کوثر اور تکاثر، ایک چیز ہے تکاثر یعنی کثرت میں بکثرت، اور ایک چیز ہے کوثر، کوثر اسے کہتے ہیں جو کثرت سے خیر کو ایجاد کرتی ہے، جیسے علم ہے، جیسے دانائی ہے، یہ خیر کو ایجاد کرنے کا سبب ہے، یعنی اس میں سے خیر پھوٹتی ہے، اس میں سے خیر برآمد ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں کوثر یا خیر کثیر۔ تو جسے حکمت دے دی گئی وہ کیا ہے؟ اسے خیر کثیر عطا ہو گئی، اس سے وہ صاحب کوثر ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ حکیم کے حوالے سے جو سب سے خاص بات ہے، یعنی یہ تو کہ حکمت کے کیا فوائد ہیں، حکیم کے بارے میں جو سب سے خاص بات ہے کہ یہ اسماء حسنۂ خدا میں سے اسم ہے، یعنی خدا حکیم ہے، خدا کے اسماء میں سے ایک اسم حکیم ہے، اور اسی اسم کے ساتھ خدا نے اپنی کتاب کو یاد کیا ہے کہ یہ قرآن کیا ہے، والقرآن الحکیم۔ اور قرآن حکیم کے حوالے سے ایک بڑی جو لطیف تعبیر ہے، جو اس کی بڑی خوبصورت تشریح پیش کرتی ہے، وہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 3 اور 4 ہے، یعنی بالکل ابتدا میں ہے سورہ زخرف، اس کا نمبر ہے 43، اور جہاں سے یہ شروع ہوتا ہے وہاں پر بیان آتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، کہ حامیم کتاب مبین کی قسم، جیسے یہاں پر کتاب حکیم کی قسم، قرآن حکیم کی قسم، مبین کا مطلب روشن، جو روشن ہو، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرار دیا اس کو یعنی کتاب مبین کو قرآنا عربیا، قرآن جو عربی زبان میں، لعلکم کس لیے، تاکہ تم تعقلون عقل والے بن جاؤ، صاحبان عقل بن جاؤ، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور جو قرآن ہم نے تمہیں دیا ہے یہ اصل حقیقت نہیں ہے قرآن کی، بلکہ یہ قرآن عربی ایک ام کتاب ہے، ام یعنی مدر، مدر آف آل بکس میں ہے یہ کتاب، وہ ام کتاب کہاں پائی جاتی ہے، لدینا ہماری بارگاہ میں، اور ہم کون ہیں، لعلی حکیم، یعنی جس کی بارگاہ میں قرآن کی حقیقت پائی جاتی ہے ام کتاب، وہاں پر خدا نے اپنا نام کن اسماء کے ذریعے سے پہچانوایا، علی اور حکیم۔ تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کے حکیم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن علی و حکیم سے وابستہ ہے، جو علی یعنی بلند، حکیم صاحب حکمت۔ تو قرآن کس لیے صاحب، قرآن کس لیے حکیم ہے، اس لیے حکیم ہے کہ علی حکیم کی بارگاہ میں موجود ہے۔ اچھا، اس فرق کو بھی تھوڑا سا سمجھیے گا کہ جیسے یہاں پر لدینا، اور ہم علم لدنی کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کے پاس علم لدنی ہوتا ہے، عربی زبان میں سامنے ہونے کو یا قریب ہونے کو اس میں دو لفظ استعمال، جیسے آپ سنتے یہ بھی سنتے ہوں گے، عند اللہ، عند اللہ، اور لد اللہ یا لدینا، ان میں ایک فرق ہے۔ عند یعنی خدا کے پاس، جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک چیز میرے گھر میں ہے، یہ اس کمرے میں ہے، ایک میں بیٹھا ہوں یا اس کمرے میں ایک چیز موجود ہے، یہ عند ہے۔ ایک چیز میرے سامنے ہے، یہ لدینا ہے۔ تو علم لدنی کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کے کہیں قریب ہو کر، بلکہ خدا کے سامنے ہو کر. تو علم لدنی یا لدی، یعنی کہ علم لدنی جو اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں یا پیغمبر اکرم کے بارے میں، یا لدینا جو قرآن کریم کے بارے میں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کے پاس ہے بلکہ خدا کی بارگاہ میں ہے، خدا کے سامنے حاضر ہے. یعنی علم قرآن اور علم اہل بیت کی نوعیت کیا ہے، انشاءاللہ آگے چل کے جب ہم امام مبین پہ بات کریں گے تو اس چیز کو اور الیبوریٹ کریں گے انشاءاللہ، اسی حالت کو لدینا والی. لیکن قرآن خدا کی بارگاہ میں ہے نہ کہ پاس ہے، یعنی مورد توجہ ہے، توجہ کے پیش نظر ہے. تو اس لحاظ سے قرآن اور اہل بیت کیا ہیں؟ حبل اللہ ہیں. حبل اللہ کس طریقے سے؟ دیکھیں رسی بھی جو ہے نا وہ دو طریقوں سے ہوتی ہے نا. ایک رسی ہے، بہت لمبی رسی ہے، لیکن میں اسے آپ کے سامنے لا کے ڈال دوں، آپ اسے کبھی بھی حبل کے طور پہ قبول نہیں کریں گے، کہیں گے اس کا میں کیا کروں بھائی، یہ جو رسی آپ نے میرے سامنے ڈال دی ہے اتنی ایک کلو میٹر لمبی رسی ہے، میں اس سے پہنچ ہی نہیں سکتا کہیں. لیکن آپ اسی رسی کو کسی محکم کڑے سے باندھ دیجئے اور اس کے بعد اس کا دوسرا سرا کسی کے ہاتھ میں پکڑا دیجئے اور کہ یہ رسی آپ کے لیے ہے، اور آپ اگر اس کو تھام کر چلتے رہیں گے تو فلاں جگہ پہ پہنچ جائیں گے. اب یہ رسی حبل بن گئی ہے، ٹھیک ہے، فقط یہ اب روپ نہیں ہے جو پڑی ہوئی ہے، بلکہ یہ روپ کیا ہے، یہ وسیلہ بن گئی ہے، یہ حبل ہے، کہ یہ وسیلہ بن گئی ہے آپ کو کسی مقام تک پہنچانے کا. تو جو حبل اللہ ہے اس کا ایک سرا انسانوں کے ہاتھ میں، کس شکل میں؟ قرآن عربیاً، یعنی وہ قرآن جو ایک ایسی لینگویج میں ہے جو تمہارے لیے کمپریہنسبل ہے. یہ خدا کی رسی کا وہ سرا ہے کہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ رسی ڈال نہیں دی گئی ہے بلکہ اس رسی کا دوسرا سرا کسی اینڈ سے کنیکٹڈ ہے. وہ اینڈ کون سا ہے؟ لدینا لعلی حکیم. ایک سرا حبل اللہ کا انسانوں کے ہاتھ میں، یعنی قرآن کا جو قرآن عربیاً ہے، دوسرا سرا خدا کے پاس جو علی حکیم ہے، بیچ کا رستہ لعلکم تعقلون، کہ اگر اس قرآن عربی کے ذریعے سے عاقل بنتے چلے جاؤ گے، اپنی عقل میں اضافہ کرتے چلے جاؤ گے، تو یہ رسی تمہیں علی حکیم کی بارگاہ تک پہنچا دے گی، یہ قرآن حکیم اور لمن المرسلین، یہ مرسلین، ٹھیک ہے، کہ یہ مطلب ہے قرآن حکیم کا، کہ یہ قرآن وہ حکمت رکھتا ہے. کیوں باحکمت ہے؟ اس لیے کہ خدا علی و حکیم سے وابستہ ہے. اس قرآن کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں جو عربی ہے، قرآن عربی ہے، دوسرا سرا خدا کے پاس ہے جو علی حکیم ہے. یہ قرآن تمہیں اپنی حکمت کے ذریعے سے عقل مند بناتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ تم خدا علی و حکیم کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ اور اس سے وابستہ ہو جاؤ. اور اس کا وسیلہ کون ہے؟ مرسلین، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس یہ قرآن حکیم کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ کہ بے شک تو مرسلین میں سے. یہ بھی امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ خدا کی معرفت حاصل کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا امام برحق کی معرفت حاصل کرنا، کہ جب تک امام برحق سے کو پہچان کر اس سے متصل نہیں ہوں گے خدا تک پہنچ نہیں سکتے، ٹھیک ہے. تو یہ نے بڑا عجیب اور بہترین یہ ایک وہ ہے سیکوینس کہ امام برحق اور عرفا ایک جملہ کہتے ہیں کہ اگر عارف حق کو پہچاننے کے لیے تمہاری زندگی تمام ہو جائے اور تم پہنچ جاؤ، تو اپنی زندگی کے 40-50 سال کی محنت کو ضائع ہوتا ہوا مت سمجھنا. یہ اتنا قیمتی نتیجہ ہے زندگی کا کہ انسان ولی حق تک پہنچ جائے. ورنہ اس دنیا میں زیادہ تر افراد وہ ہیں کہ جن کے ہاتھ میں بیچارے انسان اپنا ہاتھ دیتے ہیں اور وہ ان کو لے جا کے کسی نہ کسی گڑے میں گرا دیتے ہیں. کہ وہ ولی, وہ شخص, اور یہ میں اتفاق سے کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے کلمات پہ کتاب پڑھ رہا تھا تو بار بار وہی ذہن میں آ رہے ہیں کہ جب آپ مدینے سے نکلیں تو آپ نے باقاعدہ یہ جملے ارشاد فرمائے کہ میں ہمارا نکلنا, اے خدا تو اس بات کے لیے گواہ رہنا کہ ہمارا نکلنا نہ جاہ کے لیے ہے, نہ مال کے لیے ہے, نہ حوث زر کے لیے ہے, نہ کسی سے تعریف حاصل کرنے کے لیے, بلکہ فقط اور فقط اپنے جد کی امت میں طلب اصلاح کے لیے اور تیری خوشنودی کے لیے. اس رستے پر چلنے والے کتنے لوگ ہیں, ایسے اولیاء خدا کتنے ہیں کہ جو انسانوں کا ہاتھ اس لیے پکڑتے ہیں کہ انہیں خدا تک پہنچا دیں, ایسے افراد کتنے. تو بہرحال اگر خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو خدا تک پہنچنے کے لیے جو ایک اہم ترین محنت ہے وہ ولی خدا کی شناخت ہے. تو انک لمن المرسلین, یعنی تم وہ ہو جو قرآن اور وحی کی ہدایت کے وسیلے سے ہمارے بندوں کو ہم تک پہنچاتے ہو. اور اس کے آگے اس کی دلیل کیا بیان کی, علی صراط مستقیم. کیوں؟ اس لیے کہ وہ راہ, وہ رستہ کہ جو بندوں کو خدا سے وابستہ کراتا ہے, اس رستے کا نام صراط مستقیم ہے, اس راہ کا نام صراط مستقیم ہے. تو یہ تمام چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں. یاسین والقرآن الحکیم, قرآن دلیل ہے. کس بات پر دلیل ہے؟ رسول کے برحق ہونے پر دلیل ہے کہ جو انسان قرآن سے نزدیک ہوتا ہے وہ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیتا ہے کہ یہ پیغام کس معیار کا ہے. یہ دنیا کے لوگوں کی طریقے سے کوئی لاف و گزاف یا واہی تباہی باتیں نہیں ہیں, بلکہ یہ عین حق ہے. اور جو اس پیغام کو لانے والا ہے وہ یقیناً خدا کا منتخب بندہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ ایسا کلام بنا لے, چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو. اور قرآن کریم میں یہ بات بیان ہوئی کہ وَعَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ کہ خدا نے تم کو وہ سکھایا جو تم کبھی بھی نہیں سیکھ سکتے تھے. یعنی جس ڈومین میں تم بند ہو مادیت کے, اس ڈومین کے اندر رہتے ہوئے تم کبھی ماورائے مادہ حقیقت کے بارے میں نہیں جان سکتے تھے. توحید کی حقیقت کیا ہے, آخرت کیا ہے, معاد کیا ہے, انسان کا انجام کیا ہے, انسان کی حقیقت کیا ہے, انسان کا نفس کیا ہے, روح کیا ہے, کبھی نہیں جان سکتے تھے اس چیز کو. علمک, تجھے وہ علم عطا کیا, ما لم تکن تعلم, جو تم کبھی علم حاصل کر نہیں سکتے تھے, طاقت نہیں تھی تمہارے اندر. یہ ہم نے اس وحی کے ذریعے سے تم کو وہ سب کچھ عطا کیا. تو یہ مرسل ہے, مرسل مطلب بھیجا گیا, یعنی یہ خدا کا منتخب کردہ بندہ ہے کہ جو انسانوں کے درمیان بھیجا گیا ہے. علی صراط مستقیم, اور یہ اس رستے پر ہے کہ جس میں کوئی کجی نہیں ہے, جس میں کوئی انحراف نہیں ہے, جس میں کوئی بددیانتی نہیں ہے, جس میں کوئی دھوکہ اور فریب نہیں ہے. کہ وہ رستہ جو سیدھا انسانوں کو اور انسانیت کو اپنی منزل مقصود تک پہنچاتا ہے اور لے جاتا ہے. صراط مستقیم کے بارے میں پہلے کافی تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں, بس 5 منٹ میں آپ کی زحمت ختم کر کے کل انشاءاللہ تھوڑا سا اس کو اور آگے بڑھائیں گے. یہاں پر ایک چیز کی بس میں وضاحت کر دوں کہ جب ہم نے سورہ حمد میں بات کی تھی تو وہاں پر ہم نے یہ کہا تھا کہ انعمت علیہم ہی صراط مستقیم ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, ٹھیک ہے, یعنی کہ صراط مستقیم رستہ, یعنی کہ وہ لوگ جو انعمت علیہم ہیں. اور انعمت علیہم کی تعریف خدا نے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں کی کہ اولائک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والشہداء والصدیقین والصالحین، کہ انعم اللہ علیہم کون ہے؟ انبیاء ہیں، انبیاء میں سے شہداء، صدیقین، صالحین، یہ انعمت علیہم ہے. تو وہاں ہم نے یہ نقطہ نظر سامنے رکھا تھا کہ یہ حضرات خود صراط مستقیم ہیں. یہاں جس اعتبار سے بات ہو رہی ہے کہ انک علی صراط مستقیم، یعنی تم صراط مستقیم پر ہو، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے اس گفتگو سے کہ صراط مستقیم الگ چیز ہے، پیغمبر الگ چیز ہے. کیونکہ جب کہا جاتا ہے کہ تم اس پر ہو، تو یعنی صراط مستقیم ایک حقیقت ہے جس پر پیغمبر ہیں. لیکن اس سے زیادہ عجیب میں آپ کو سورہ ہود کی ایک آیت سناؤں، ان ربی علی صراط مستقیم، کہ بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے. اب کیا کہیں گے اس کو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا خود صراط مستقیم بھی ہیں اور صراط مستقیم پر بھی ہیں. لیکن اس بات کو سمجھا کیسے جائے کہ رسول خود صراط بھی ہیں اور صراط پر بھی ہیں؟ یہ اس طریقے سے ممکن ہے کہ، یعنی اس کو میں پہلے آسان الفاظ میں، میں کوئی کسی گہرائی یا کوئی عرفانی اس پہ نہیں جاتا، رسول اس اعتبار سے صراط مستقیم پر ہیں کہ جس پیغام کو انہوں نے پیش کیا اس پیغام پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے وہ خود ہیں. ٹھیک ہے؟ یعنی جو شریعت رسول خدا نے انسانوں کے سامنے رکھی، اس شریعت کا اطلاق تمام انسانوں سے بڑھ کر ذات پیغمبر پہ ہوتا ہے. یعنی خدا اس شریعت کے بارے میں ہمارے بعض اوقات 90 ڈگری ڈیویشن کو قبول کر لیتا ہے اگر توبہ ہو جائے. پیغمبر کے لیے 0.1% ڈیویشن قبول نہیں کرتا. ٹھیک؟ تو اس اعتبار سے پیغمبر صراط مستقیم پر ہیں، یعنی شریعت پر عمل کرنے والے. لیکن پیغمبر خود شریعت اور صاحب شریعت بھی ہیں، یعنی پیغمبر کی زندگی ہی شریعت ہے، پیغمبر کا قول ہی شریعت ہے، اس سے ہٹ کے شریعت کوئی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. یعنی ایون جو آج ہمارے پاس قرآن ہے، ہمیں کیا پتا قرآن کلام خدا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ ہمیں کوئی خبر ہے؟ ہم نے جبرائیل کو دیکھا، کسی نے دیکھا کہ فرشتہ وہی آ رہا ہے؟ یہ سب کا سب پیغمبر نے بتایا نا کہ یہ کلام خدا ہے کہ جس پر ہم نے یقین کیا، اور پھر اس کے بعد جتنی ہماری سمجھ تھی ہم نے اس میں غور کیا تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں، واقعاً اس میں کوئی خاص بات ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے لیے، چاہے قرآن ہو چاہے دین و شریعت ہو، سورس کون ہے؟ کل کی کل سورس کون ہے؟ رسول ہے. تو اس اعتبار سے پیغمبر خود صراط مستقیم بھی ہیں اور اعلیٰ صراط مستقیم بھی ہیں. یعنی ذات پیغمبر خود شریعت بھی ہے، شریعت حضور سے ہٹ کے کسی چیز کا نام نہیں ہے، اور خود پیغمبر ہی اسوہ اور نمونہ شریعت بھی ہیں. یعنی شریعت پر عمل کیسے کرنا ہے اس کا بھی بہترین نمونہ اور اسوہ جو پیغمبر اکرم کی ذات ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس لحاظ سے ان دونوں آیتوں میں تناقض نہیں ہے، مطلب کانٹرڈکشن نہیں ہے کہ آپ کہیں پڑھیں کہ جیسے ہم کہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ جس سے ہم یہ مراد لیں کہ خود رسول اور ائمہ اور انبیاء علیہ السلام صراط مستقیم ہیں، یا ہم یہ سمجھیں کہ یہ صراط مستقیم پر ہیں. دونوں باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں. اور اس کی دلیل میں جیسے کہ ان ربی علی صراط مستقیم، اس کا مطلب کیا؟ آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اللہ صراط مستقیم پر ہے. ربی، رب کیا ہے؟ ربوبیت ہے، خدا کا پروان چڑھانا. یعنی خدا جب تربیت کرتا ہے کسی بھی انسان کی تو صراط مستقیم پر کرتا ہے، جو ہے نا ان ربی علی صراط مستقیم. یعنی کہ جب اللہ کسی کی تربیت، ربوبیت، کسی انسان کی تربیت کرتا ہے تو کس رستے پہ لے کے چلتا ہے دوران تربیت؟ صراط مستقیم. کیوں؟ اس لیے کہ رب صراط مستقیم پر ہے، رب صراط مستقیم سے ہٹ کے کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا. جو رب حقیقی ہے، درست؟ اور آخر میں یہ بات کہ اس کو تھوڑا سا گہرائی میں بھی اگر آپ جا کے سمجھنا چاہیں تو اس کی سب سے بہترین مثال خود انسان ہے. جیسے بزرگ علماء ایک جملہ لکھتے ہیں، کھیت کاشتکاری کا میدان، بوئی جانے والی فصل اور کاٹے جانے والی فصل اور زراعت، یہ سب کچھ انسان خود ہے. یہ بات سمجھ سکتے ہیں آپ؟ علم کا، ایمان کا بیج بوتے ہیں، کہاں پہ بوتے ہیں؟ اپنے دل کی زمین میں. آپ کی دل، آپ کا دل جو ہے گویا کہ کاشتکاری اور زراعت کا میدان ہے. جو آپ کا علم اور عمل ہے، جو بیج ہے، یہ سب آپ کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے، آپ کی محنت کا نتیجہ ہے. اور اس علم اور عمل کے بوئے جانے کے نتیجے میں جو معرفت اور کمالات اور جو روحانیت اور نورانیت پیدا ہوتی ہے، وہ بھی آپ ہی کے اندر ہے. یعنی آپ خود ہیں کہ جو بیج بھی ہیں، آپ خود ہی زمین بھی ہیں، آپ خود ہی اس کا ثمرہ بھی ہیں. تو معنوی اعتبار سے معنویات میں یا الہیات اور روحانیات کے معاملات بالکل اس مادی دنیا جیسے نہیں ہوتے ہیں، یعنی وہاں پر نوعیتیں بدل جاتی ہیں. تو اسی طریقے سے کہ یعنی کہ کبھی پیغمبر کو اس طریقے سے کہا گیا کہ علی صراط مستقیم، اور کبھی اس طریقے سے کہ تم خود صراط مستقیم. یعنی بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے امام علی علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام یا امام علیہ السلام ہمیں کبھی دین کے لیے قربانی دینے کی نظر آتے نظر آتے ہیں جبکہ وہ خود حقیقت دین ہے. صحیح. تو یہ اس چیز کو، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے تھوڑی، اس بات کو سمجھنے کے لیے گہری نظر چاہیے انشاءاللہ. تو یہ چار آیتوں پہ آج ہم نے بات کی، اور انشاءاللہ کل اس کو اور تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے. پھر اب اس بارے میں اگر کوئی سوال ہو، کوئی کوسچن کرنا چاہیں، پوچھ لیں. بھائی آپ لوگوں سے زیادہ، کیونکہ میرا انٹریکشن نہیں ہے، تو آپ لوگ مجھے پلیز یہ بتا دیجئے گا کہ جو گفتگو ہے وہ زیادہ مشکل تو نہیں لگ رہی، یا تھوڑا سا میں اس میں انگریزی کے جملے اور اصطلاحات کا زیادہ اضافہ کروں، کیونکہ میں پسند اس چیز کے لیے کرتا ہوں بیسیکلی کہ جیسے ابھی ہم نے آیت پڑھی نا کہ قرآن عربی، کہ خدا نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ لوگ عربی زبان سیکھ کر قرآن سے نزدیک ہوں. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو ایفرٹ کوئی بھی کرے کہ قرآن کو کسی دوسری زبان میں ڈھال لے، اس سے کبھی بھی قرآن کے اصل مطالب سمجھ میں آتے نہیں ہیں، قرآن کی حقیقت تک پہنچا نہیں جا سکتا. اس لیے میرا اصرار زیادہ سے زیادہ اس بات پر ہوتا ہے کہ ہم جو قرآن کی اوریجنل لینگویج ہے، جو اوریجنل ورڈز ہیں، الفاظ ہیں، ان سے قریب تر ہو کر بات کریں، تو ہمیں بات انشاءاللہ زیادہ سمجھ میں آئے گی. تو اگر کوئی کوسچن ہے، یا کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، یا کوئی بات پرابلمیٹک لگ رہی ہے، کوئی کنسیپٹ، تو بسم اللہ. جو امام برحق ہے، جی
ابھی جو خیبت کا ہمارا ٹائم ہے، امام کے خیبت میں، اس صورت میں ہمارے لیے یہ مرحلہ مشکل ہے زیادہ، کہ وہ خیبت میں ہیں اور ہم وقت کے امام کے ساتھ متصل نہیں ہیں، یا وی ہیو ٹو فائنڈ سم ادر ویز.
دیکھیں، اس کا ایک جواب ظاہری ہے. ظاہری جواب یہ ہے کہ آپ کو آج کے دور میں علماء حق ڈھونڈنے پڑیں گے، یعنی وہ علماء کے جو امام کے پیام کی ترجمانی کرتے ہوں. یعنی عالم کے نام پر اپنا پروڈکٹ فروخت کرنے والے لوگ بہت ملیں گے آپ کو مارکیٹ میں، لباس علماء میں بھی ملیں گے، عالم کی علماء جیسی باتیں کرتے ہوئے بھی ملیں گے. لیکن آپ کو پہلے یہ بات، یہ سمجھ اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی کہ امام کا پیغام کیا ہے، اور پھر آپ کو ان علماء سے اپنا رابطہ پیدا کرنا پڑے گا کہ جو آپ کو وہاں تک پہنچا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں. یعنی یہ تو وہ چیز ہے کہ جو ہر ایک کے لیے پروبیبل ہے، پاسبل ہے، اور ہر ایک کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کام کو انجام دے. دوسرا کام جو ہر ایک کے بس میں نہیں ہے، لیکن اگر آپ مستعد ہیں، آمادہ ہیں، تو آپ اس جگہ تک پہنچ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن کے ذریعے سے اور نیک عمل کے ذریعے سے اپنی ذات کو بہتر بناتے ہیں، تو امام علیہ السلام یعنی اپنے وقت کے امام کے ساتھ ہمارا ایک روحانی ارتباط پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں کوئی شک ہو یا شبہ ہو، یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہوائی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کہ بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو اس تجربے کو سے گزر چکے ہیں اور جو اس تجربے کو رکھتے ہیں. وہ سیکنڈ، یعنی یا علماء حق کے ذریعے سے امام سے متصل ہوں، یہ کام منیمم ہے جو ہر ایک مومن کو کرنا چاہیے، یا آپ اپنے آپ کو اتنا بلند کریں کہ امام سے روحانی ارتباط پیدا کر لیں. اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، جیسے وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی افسانوی بات نہیں ہے. لیکن ایک بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میرے خیال میں کہ جو ایک ایسا کرائٹیریا ہے کہ جس کی کوئی معافی نہیں ہے خدا کے نزدیک، وہ یہ کہ انسان خود نالائق رہے اور چاہے کہ مجھے امام کی ہدایت نصیب ہو جائے یا خدا میرا ہاتھ پکڑ لے، یہ نہیں ہوتا کبھی بھی، ٹھیک ہے. یعنی یہ چیز پاسبل نہیں ہے کہ ہم کوئی ایفرٹ نہ کریں، کوئی دقت نہ کریں، کوئی کوشش نہ کریں، بالکل رستے پہ چلنے کی کوئی اپنی طرف سے کوئی کاوش ہی نہ ہو، اور ہم چاہیں کہ امام میری رہنمائی بھی کر دیں اور میری رہبری بھی ہو جائے اور خدا مجھے صراط مستقیم، یہ نہیں ہونے والا. یہ بالکل میں اطمینان کے ساتھ یہ بات عرض کر سکتا ہوں کہ ایسی کوئی چیز ہونے والی نہیں ہے. جی بالکل بالکل. یعنی کہ جس طریقے سے کہ ہم اپنی دنیا بنانے کے لیے دقت کرتے ہیں، منیمم اتنی دقت اپنے دین کے لیے بھی کرنا چاہیے ہمیں، تب نتیجہ برآمد ہوتا ہے.
تو مستقیم پہ رسول خدا طاہرین اور سورہ یاسین میں جو ہے یاسین اللہ صراط مستقیم، تو یہ اس میں صرف رسول خدا بولے آپ یا ائمہ طاہرین نے ساتھ لے؟
نہیں، اس میں ہمیں الگ الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جیسے سورہ انبیاء میں آخر میں آپ پڑھیں گے تقریباً آیت نمبر 90 اور 100 کے بیچ میں، کہ سورہ انبیاء میں خدا نے تمام انبیاء علیہ السلام کا نام لے لے کے ذکر کیا ہے، جتنے بھی ہیں. اس کے بعد آخر میں پورے بیان کو سمیٹتے ہوئے کہا ہے ان امتکم امتم واحدہ، کہ یہ جو تمہاری یہ جتنے نبی ہیں کہ جن کے درمیان فزیکلی 4-5 ہزار سالوں کا گیپ ہے، اور کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، یہ امت واحد ہے. اور اسی طریقے سے کہ جب ہمارے ایمان کا بنیادی جزو ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسله، کہ ہم رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے ہیں، تو پورے کا پورا سلسلہ ہدایت جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام زمان علیہ السلام تک، یہ امت واحد ہے. کسی کو بھی ادھر ادھر کرنے کی جسارت نہیں کرنی چاہیے. یعنی ہمارے یہاں یہ بڑی نالائقی ہوتی ہے بعض اوقات ممبروں سے کہ انبیاء کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں یا انبیاء کا ائمہ سے کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں. یہ امت واحد ہے. ہاں اس میں فرق پڑ سکتا ہے کہ درجات میں اور فضیلت میں کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض یا اس قسم کی چیزوں میں، لیکن یہ امت واحد ہے. تو جہاں جہاں بھی ہم کسی بھی معصوم کا ذکر کرتے ہیں، یعنی آپ امام علی علیہ السلام کی کوئی بھی فضیلت بیان کرتے ہیں، وہ فضیلت فقط امام علی کی نہیں ہوتی کبھی بھی، بلکہ جتنا سلسلہ عصمت و طہارت ہے, چاہے انبیاء ہوں چاہے ائمہ, وہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں. تو اس لیے اس یعنی کہ جن بندوں کو خدا نے منتخب کیا, مصطفیٰ اور مجتبیٰ کیا, جن بندوں کو خدا نے اپنا بنایا, ان میں کوئی تفریق نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس اصول کو ہمیشہ یاد رکھیے. تو یعنی کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں مثال کے طور پر کہ یہ فضیلت پیغمبر اکرم ہے, تو اس میں ائمہ علیہ السلام کے جو نفس سے پیغمبر ہونے کا درجہ رکھتے ہیں وہ آٹومیٹیکلی شامل ہیں, مجھے بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طریقے سے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے جنہیں پیغمبر اکرم نے بار بار کبھی اپنا بھائی کہا, کبھی جناب ابراہیم علیہ السلام کو باپ کہا, وہ سب اس میں خود بخود شامل ہیں کسی نہ کسی درجے پر, مجھے بار بار نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہمارے ایمان کا بیسک بنیادی ترین جزو ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ کل آمنا باللہ وکتبہ وملائکتہ ورسلہ. ہم فقط ایک رسول پر ایمان نہیں رکھتے, تمام رسولوں پر ایمان جزو ہے ہمارے ایمان کا. اچھا جی, میوٹ تو نہیں. چلیں ٹھیک.